کرنے خطا اپنے مسیحا کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا اور جو جوہر مان تھا دے میں شہ والا کو لکھا اور سلام اپنا پپے ثانی زہرا کو لکھا دل میں خوش تھی کہ میرا پنجو پانچ جائے گا والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم آپ تو بھول گئے ہے یہ میرا مقصود نہ گلا تم سے ہے شکایت بابا ارے ہاں مبارک ہو سکینہ ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا خیر تم کو نہ سہے مجھ کو ہے تم سے مجھے دکھلا تم اپنے سورت اور جانتے ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت اچھا اے بابا پہن کے میں کروں گے خدمت مجھے کو بلوا کے شاد کرو ارے لوکنیز میں سکینہ لوکنیز میں سکینہ کہ مجھے یاد کرو لکھا اکبر کو کہ اے باپ کے پیارے اکبر اور پھوپھی جان کے بھی سہارے اکبر ہے یہ بیمار بہن گور کنارے اکبر وعدہ لے جانے کا دیکھیے کب آتے ہیں آپ تو آتے نہیں خلق سے ہم تو بس غرے نادا سے کہ اے رش کے کم گھٹنیوں بھی نہ چلے ہو گیا در پیش ہائے ہر دم مجھے رہتا ہے خیالات پر سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو اے اصغر اور نیند آرام سے اور چین سے آتے ہو گئے چھٹا مصرع اور جب سکینہ تیرے جھولے جب سکینہ تیرے جھولے کو جھلاتے آخری چھ مصرع آتے ہیں تمہارے وہ جھنڈولے مجھے پا سب سیسا سلام رہو اے میرے جمع
تم کو بیمار بہن کا نہیں معلوم احوال
موت نزدیک ہے
مر جاؤ کہیں بھول نہ جانا گھٹنیوں چلتے ہوئے قبر پہ آنا اصغر
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صلوات مومنین کرام سامعین محترم 1436 ہجری قمری کا محرم عشر اولی کے لیے جس آئے کریمہ کی تفسیر اور تشریح کے ضمن میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اس آیہ کریمہ کو پروردگار نے دو مقام پر ذکر کیا ایک سورہ نحل کی 43 آیت اور ایک سورہ انبیاء کی 7 آیت اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر پس تم سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں ہو اگر تم علم رکھنے والے نہیں ہو کہ جس حصے کو ہم نے آیت کے سرنامہ کلام اور بحث قرار دیا ہے یہ کل آیت نہیں ہے بلکہ جز آیت ہے اور اس کا پہلا جز پروردگار عالم ایک مقدمہ سازی کر رہا ہے اس جملے کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ایک مقام پر من قبلے کا دوسرے مقام پر الا رجالا نوحی الیہم, کہ اس آیت کے اس حصے میں رجال سے مراد جنس مرد نہیں ہیں بلکہ صفت مردانگی مراد ہے, جس کی ادلہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور پھر ان جماعت مرد یعنی مردوں کی جو جماعت ہے, یہ جو صفت مردانگی رکھنے والی جماعت ہے, اس کی دوسری صفت پروردگار کیا فرما رہا ہے, نوحی الیہم, ہم نے ان کی طرف وحی کی. یہ مقدمہ ایک سنت الہیہ پر دلالت کر رہا ہے. کیا اے میرے حبیب, اے میرے نبی, ہم نے تم سے پہلے بھی ایسے افراد بھیجے ہیں, تم بھی انہی میں سے ہو جو تمہارے بعد آئیں گے. فصلوا اہل الذکر, پس اے ایمان والو, اب یہاں سے لہجہ بدل رہا ہے. پہلے حصے میں پروردگار کا مخاطب رسول ہے, دوسرے حصے میں مسلمان ہے. تخاطب کا بدلنا بلاغت کی دلیل ہے. اور پھر اس سے پہلے کہ میں نے جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انشاءاللہ تفسیر و تشریح کا جو طریقہ جو روش ہم نے اختیار کی وہ یہ کہ کلمہ بکلمہ ہم قرآن کے لفظوں کو کھولیں گے, اس کے معنی بیان کریں گے, اس پر بحث کریں گے اور پھر نتیجے کو اخذ کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو سرنامہ کلام ہمارا اور مورد بحث جملہ ہے, فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ایک مرتبہ پورے کلمے کی ترکیب کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں. دیکھیے اس آیت کے جس حصے کو ہم نے مورد بحث قرار دیا, فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ دو جملوں سے ترکیب ہے. ایک جملہ اس میں شرط ہے اور دوسرا جواب شرط ہے. شرط کیا ہے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو کیا کرو, فسألوا اہل الذکر, پس تم سوال کرو اہل ذکر سے. یہ شرط اور جواب شرط. دیکھیے دنیا کی ساری زبانوں میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے شرط آتی ہے اس کے بعد جواب شرط آتی ہے, پہلے شرط بیان کی جاتی ہے پھر جواب شرط کو لایا جاتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, پروردگار کیا فرمایا, اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پس تمہاری مدد کرے گا اگر تم نے اللہ کی مدد کی, نہیں, یوں نہیں ہے. خود ہماری زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, اگر آپ نے میری عزت اور اکرام کیا تو میں آپ کا عزت و اکرام کروں گا. کہیں آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ تو میں تمہارا عزت و اکرام کروں گا اگر تم میرا عزت و اکرام کرو, ہمارے ہاں نہیں ہے مستعمل. اردو میں ایسا نہیں ہوتا, فارسی میں ایسا نہیں ہوتا, انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا. واحد فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عربی زبان ہے کہ جس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے, اس وقت ہوتا ہے عزیزان محترم جب جواب شرط شرط سے زیادہ مہم ہو جائے. توجہ فرمائیے گا, جس وقت جواب شرط خود شرط سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائیں, اس وقت بلاغی اعتبار سے یہ کیا جاتا ہے کہ جواب کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد شرط کو بیان کیا جاتا ہے. اب آئیے ذرا آیت پر ملاحظہ کر کے دیکھیے, ان کنتم لا تعلمون, کون ہے مخاطب, مسلمان, میرے جیسے آپ جیسے انسان. تو ہماری اور آپ کے علم نہ جاننے کی حیثیت کیا ہے پروردگار کی آنکھوں میں, پروردگار کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیا ہیں, ہم وہ ہیں کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے یخرجو من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم وہ ہو کہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں آیا ہوتا, تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. لا تعلمون شیئا, کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے ہو تم. ہم کیا ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا, اے انسان تم وہ وقت یاد کرو جب کہ تم ایک ایسی چیز تھے کہ جو قابل ذکر ہی نہیں تھی. توجہ فرمائیے, آپ نے, انسان کیا ہے, انسان لم یکن شیئا مذکورا ہے, یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل ذکر ہی نہیں ہے. تو جو قابل ذکر نہ ہو, جو پہلے ہی سے لا تعلمون کی منزل پر ہو, کیا اس کا ان کنتم لا تعلمون نہ جاننا خدا کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھتا. انسان کا نہ جاننا خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ انسان کی اصلیت ہے, وہ دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں جانتا, اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا, علم نہیں ہے. خود بھی لم یکن شیئا مذکورا ہے, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. تو جو ضعیف ہے, جو کہ ابتدا سے جاہل ہے, جس کی حیثیت لم یکن شیئا مذکورا ہے, کیا خدا کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. اس لیے شرط ان کنتم لا تعلمون کی حیثیت نہیں ہے.
اب جو جواب شرط ہے اس میں بھی دو حصے ہیں, فسالو اہل الذکر, فسالو کس کی طرف پلٹ رہا ہے, پھر انسانوں کی طرف پلٹ رہا ہے, پھر مسلمانوں کی طرف پلٹ رہا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر پوری آیت میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اہل ذکر ہے, پس معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کی حیثیت میں نظر میں جو حیثیت ہے وہ اہل ذکر کی ہے. تو چونکہ اہل ذکر کی حیثیت خدا کے نزدیک ہے اور جواب شرط میں اہل ذکر موجود ہے, اس لیے جواب شرط کو شرط پر مقدم کر کے پروردگار یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ اہل ذکر ہمارے ہاں ہاں صاحب حیثیت ہے, ہماری نظر میں ان کی حیثیت ہے. اور کیوں حیثیت نہ ہو, ہم وہ ہیں جو لم یکن شیئم مذکورا ہے, اور اہل ذکر وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن فرماتا ہے فرفعنا لک ذکرک, اے حبیب تم اہل ذکر ہو, ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. انسان لم یکن شیئم مذکورا, اہل ذکر ورفعنا لک ذکرک کی منزل پر ہے کہ ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. پس جواب شرط کو مقدم کر کے پروردگار یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہماری نظر میں جب ہم یہ حکم دے رہے ہیں تو اہل ذکر مہم ہیں, تم مہم نہیں ہو, تمہاری حیثیت نہیں ہے, اہل ذکر کی حیثیت ہے. تو فسلو اہل ذکر, اہل ذکر سے سوال کرو, ان کنتم لا تعلمون. تو اب میں پروردگار سے سوال کرتا ہوں, میرے پروردگار تو نے فرمایا فسلو, سوال کرو, تو سوال کہتے کسے ہیں, سوال ہوتا کیا ہے؟ اب جب ہم نے لغت کی طرف مراجعہ کیا تو لغت نے کہا راغب ثانی مفردات مشہور کتاب, سوال کا معنی کر رہے ہیں کہ سالا مادہ ہے, سوال کسے کہتے ہیں؟ کہا سوال کہتے ہیں طلب الشیء کو, کسی چیز کا طلب کرنا. اب یہ ایک آسان سا معنی ہے, ہم بھی سوال کرتے ہیں, آپ بھی سوال کرتے ہیں, ساری دنیا سوال کرتی ہے. سوال کا مطلب ہے طلب الشیء, لیکن یہاں بس نہیں کیا. فرمایا کہ یہ جو طلب الشیء ہے یہ دو طریقے سے ممکن ہے. ایک مرتبہ طلب الشیء, اب دیکھیں میں یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے, گفتگو سنگین ہے لیکن انشاءاللہ آگے چل کر نتیجہ دے گی. جب سوال کا مادہ سامنے آتا ہے تو تین چیزیں سوال میں متصور کی جا سکتی ہیں, وہ کیا ہیں؟ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سائل, مانگنے والا, ایک ہے مسئول جس سے سوال کیا جاتا ہے, اور ایک ہے مسئول عنہ جس شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. بس تین چیزیں, خود سوال, سوال کے اندر سائل, مسئول, مسئول عنہ. آج کی گفتگو صرف مسئول عنہ کے اوپر ہوگی کہ مسئول عنہ کسے کہتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے اس سے نتیجہ برآمد کریں گے. مسئول عنہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, فرمایا کہ وہ شے جسے طلب کیا جا رہا ہو وہ دو طرح سے متصور ہے, وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اس شے کا وجود خارجی مطلوب ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس کا وجود ذہنی. اب میں اس کو آپ کے لیے آسان کر کے بتلاؤں. مثال دیکھیے, پانی ایک عام سی شے ہے, ہم سب جانتے ہیں. پانی کو دو طریقے سے طلب کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ پانی کا وجود خارجی, یعنی وہ شے کہ جو خارج میں وجود رکھتی ہے. وہ وجود خارجی کیا ہے؟ یہی پانی ہے جو گلاس کے اندر ڈالا جاتا ہے, جسے ہم اور آپ پیتے ہیں, جو مایا حیات ہے, مادہ حیات ہے, اسے پانی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر شے کا وجود خارجی مطلوب ہو تو جواب اعضاء و جوارح سے دیا جاتا ہے. مثلا اگر میں پانی طلب کروں اور میرا مطلوب پانی کا وجود خارجی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پانی ایک گلاس میں لا کر ڈال کے دیا جائے گا. تو کیا ہوا؟ اعضاء و جوارح نے جواب دیا, ایک گلاس میں پانی ڈالا, لا کے مجھے دے دیا, یہ جواب ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پانی ہی کا سوال کیا جائے لیکن مطلوب پانی کا وجود خارجی نہ ہو بلکہ وجود ذہنی, وہ چیز جو ہمارے ذہن میں, بھائی پانی کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں موجود ہے یا نہیں؟ میں نے لفظ پانی کہا, ایک چیز آپ کے ذہن میں آ گئی. اب اگر میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے ذہن میں آیا ہے اسے کیا کہتے ہیں, تو اسے دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے تفہیم الشے. تو ایک مرتبہ طلب الشے ہو گئی اور ایک مرتبہ کیا ہو گئی؟ تفہیم الشے. تفہیم کیا ہے؟ تفہیم یہ کہ مجھے سمجھایا جائے کہ پانی کسے کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں سے کہتے ہیں کسی شے کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے. اب جب میں فرض کریں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پانی کسے کہتے ہیں اور ایک صاحب میرے لا کے سامنے پانی رکھ دیں گلاس میں کہ اسے پانی کہتے ہیں, تو کیا میری مشکل حل ہو گئی؟ نہیں, میری مشکل حل نہیں ہوئی, اس لیے کہ میں نے پانی کے وجود خارجی کو نہیں مانگا ہے, میں نے پانی کی تعریف مانگی ہے, پانی کو سمجھنا چاہا ہے. اب اگر میں نے کسی سے سوال کیا ہو اور وہ ماہر کیمیا ہو, کیمسٹری کا ماہر ہو, تو وہ مجھ سے کہے گا ایچ ٹو او سے پانی بنتا ہے, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مل کر ایٹم ایک مالیکیول بناتے ہیں پانی کا, اسے پانی کہتے ہیں. اگر وہ فزکس دان ہوا تو کہے گا ایک مایا ہوتا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے, نہ بو ہوتی ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے. تو اپنے علم کے مطابق وہ پانی کی تعریف کرے گا, وہ مجھے بتائے گا کہ پانی کسے کہتے ہیں. تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ جب میں نے تفہیم الشے کے بارے میں سوال کیا تو پھر آزاؤ جوارے نے جواب نہیں دیا, بلکہ جواب دیا گیا کلام کے ذریعے سے, جواب دیا گیا لسان کے ذریعے سے. پس مسئول عنہ اگر وجود خارجی ہو, مطلوب وجود خارجی ہو, تو آزا اور جوارے سے جواب دیا جاتا ہے ایک مرحلہ. اگر اس کا وجود ذہنی, تعریف, تفہیم مقصود ہو, تو پھر جواب کلام کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. یہ دوسری منزل. یہاں تک آپ پہنچ گئے, اب ایک منزل اور, اس کے بعد انشاءاللہ ہم نتیجوں کی طرف بڑھیں گے. وہ دوسری منزل کیا ہے؟ دیکھیے, جب میں نے ایک شے کے وجود خارجی کو طلب کیا تو ایک مرحلہ ہے, وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ میں, فرض کیجئے, میں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا, یہ میرا بیٹا پانی لے کر آیا. اب پانی لانے کی کیفیات مختلف تصور کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیسے؟ ایک مرتبہ یہی میرا بیٹا پانی لے کر آیا, نہیں دیکھا گلاس دھلا ہوا ہے یا نہیں, پانی مناسب مقدار میں بھرا ہے یا نہیں, لائے میرے سامنے پٹک کر اور چلا جائے. تو جواب تو ملا مجھے, لیکن کیفیت جواب کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ تصور کیجئے, اگر یہی میرا بیٹا میرے حیثیت کو پہچانتا ہو, میری مقام و منزلت کو درک کرتا ہو, یہ جانتا ہو کہ باپ کا مقام شریعت میں کیا ہے, مقام سے آگاہ ہو, معرفت مقام رکھتا ہو, تو پھر کیا کرے گا؟ اگر جانتا ہوگا تو دیکھے گا کہ گلاس دھلا ہوا ہے یا نہیں, پانی مناسب مقدار میں بھرا ہوا ہے یا نہیں, لا کر تمیز کے ساتھ میرے میز پر رکھ دے گا, یہ بھی ایک درجہ ہے یا نہیں ہے. اب چونکہ باپ کا ذکر آیا, صرف ایک جملہ عرض کرتا چلوں نوجوانوں کے لیے, باپ کا درجہ, باپ کے پاس ولایت شرعی حاصل ہے اور باپ کا مقام یہ ہے, ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ فرمایا جس کسی نے اپنے ماں باپ کو اذیت کی اور ان کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلا, اس ایک قطرے آنسو نے اس شخص کو جنت سے اتنی دور کر دیا کہ جس جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی تھی, اسے 500 سال تک نصیب نہیں ہوگی. توجہ فرمائی. اسی لیے فرمایا کہ حتیٰ اگر ماں باپ کافر ہوں, خدا نہ خواستہ کافر ہوں, تب بھی ان کو اذیت نہیں کی جا سکتی, تب بھی ان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ماں باپ خدا, ماں باپ کی اطاعت اور ولایت کا درجہ محرمات اور واجبات تک ہے, یعنی جن کا ولایت جو شامل نہیں کرتی وہ واجبات اور محرمات. حد یہ ہے کہ آپ کا خدا نہ خواستہ, تو پھر وہاں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, یا کہے کہ کسی حرام کو انجام دو تو وہاں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, لیکن اتنی ولایت رکھتا ہے باپ کہ اگر کسی مستحب سے منع کر دے تو بیٹے پر اس مستحب کا ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے. باپ کہہ دے کہ مجھے مسجد میں نماز, میں امر کرتا ہوں, مجھے خوف ہے مسجد میں نماز نہ پڑھوں, تو باپ کا حکم ماننا بیٹے پر واجب. اگر مسجد میں نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی. بس باپ کی ولایت کا اندازہ آپ نے کیا, یہ ولایت شرعیہ ہے جس کی انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو خود نظام ولایت کے اندر بحث کی جائے گی کہ ولایت الہیہ کس شے کو کہتے ہیں, کہ جس کا ایک حصہ باپ میں ظہور کرتا ہے, باپ کے اندر ظہور کرتا ہے ولایت الہیہ. خوب, اب یہ ایک منزل ہے یا نہیں؟ بس ہم نے یہ دیکھا کہ جواب دینے والا, جس نے جواب دینا تھا, جتنی معرفت اس کی سائل کے اعتبار سے تھی, اس اعتبار سے اس نے درجے کو اختیار کیا. بس یہی مقام, اب منزلت کو سمجھنا ہے, پانی ہی کی مثال ہے. تاریخ نے ایک عجیب و غریب مقام دکھایا, پانی مانگنے والا کون ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کب پانی مانگ رہے ہیں؟ جب جناب زینب ازدواج کر کے اپنے گھر چلی گئی اور جاتے جاتے جناب عباس کو کہہ گئی کہ دیکھو بھائی شب میں پانی مانگتا ہے, پانی مانگے عباس, تم نے پانی پہنچانا ہے. تو تاریخ نے ایک عجیب و غریب ملاحظہ کیا وقت کو کہ امام حسین شب میں بیدار ہوئے, پانی کو طلب کیا، پھر مولا کو خیال آیا کہ زینب تو ہے نہیں، پانی کون دے گا، میرا مولا دوبارہ سو گیا۔ یہاں حضرت عباس پانی لے کر ہوا کی تیزی کے ساتھ پہنچے، لیکن جب سرانے پہنچے تو دیکھا امام حسین سو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پیاس کی شدت سے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کی آنکھ کھلی، اب جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا غازی عباس سرانے پر پانی کا کوزہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین تڑپ کر اٹھے، پوچھا عباس تم کب سے یہاں پر کھڑے ہو؟ کہا مولا جب سے آپ نے پہلی مرتبہ پانی کے لیے آواز دی تھی، میں پانی لے کر آیا لیکن آپ سو چکے تھے۔ کہا عباس تو ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا مولا غلاموں کی تربیت کا حصہ نہیں ہے کہ وہ آغا کو بیدار کر دیتے، کہا تو رکھ کے چلے جاتے۔ کہا میری ماں نے یہ سکھایا نہیں ہے، میں منتظر تھا کہ اب جب میرا مولا آواز دے تو عباس پانی لے کر حاضر نظر آئے۔ بس آپ نے دیکھا، تب معلوم ہوا نا کہ یہاں جواب دینے والا مانگنے والے کی کتنی معرفت رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، چونکہ معرفت رکھتا ہے اس لیے پھر اس کے بعد تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ حسین نے پانی مانگا ہو اور عباس نے پانی نہ پلایا، الا عاشورا، سوائے عاشورا۔ یہ مقام مسئول عنہ کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ مسئول عن اگر مختلف ہو جائے، اب دوسری طرف آئیے، اگر تفہیم مراد ہو کہیں تو تفہیم میں بھی درجہ ہے، ایک مرتبہ پانی کی تعریف عام سی کی جا سکتی ہے، یہ مایا ہے، یہ چی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں یہ خصائص پائے جاتے ہیں، لیکن جس کسی نے پانی پر جتنی تحقیق کی ہوگی وہ اتنا بہتر جواب دیتا چلا جائے گا۔ پس مسئول عن کی معرفت، دیکھیے وہاں پر سائل کی معرفت مہم تھی، یہاں خود مسئول عنہ کی معرفت مہم ہے، یعنی جتنی مسئول عنہ کی معرفت، یعنی میں پانی کو جتنا جانتا ہوں میں اتنا بیان کر سکوں گا، جس کسی نے تحقیق کی ہو پانی کے اوپر، جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہو پانی کے اوپر۔ اب میں مثال دے دوں اس کی بھی، چلیں ڈاکٹر سومو، جاپان کا ایک ڈاکٹر ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی پانی پر تحقیق کرتے ہوئے گزار دی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پانی کے جو کرسٹل ہیں وہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں، اچھا پانی، صاف پانی، اس کا کرسٹل خوبصورت ہوگا، جتنا پانی گندا ہوتا چلا جائے گا، جتنا خراب ہوتا چلا جائے گا، اس کا کرسٹل اتنا بد شکل ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ تحقیق کرنے کے بعد اس نے دوبارہ تحقیق کو انجام دینا شروع کیا، مختلف جگہوں کے پانی پر اس نے تجربات شروع کیے، جب تجربے کرتے کرتے وہ آب زمزم پر پہنچا اور اس نے آب زمزم کے کرسٹل اٹھائے، تو اس کے بعد اس نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ میں نے آب زمزم سے بہترین پانی کا کرسٹل دنیا میں کہیں نہیں پایا، اس سے زیادہ خوبصورت کرسٹل میں نے دنیا میں کہیں نہیں پایا، اور میری تحقیق کا نتیجہ یہ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر شفا ہے۔ ڈاکٹر سومو نے 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے یہ بتلایا، اور میرے پیغمبر نے اس زمانے میں آب زمزم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فیہ شفا، ان اس پانی کے اندر شفا موجود ہے۔ تو پھر ایک جملہ اور یہاں پر آپ کی نظر کرتا چلا جاؤں، وہ جملہ یہ ہے عزیزان محترم کہ آب زمزم کے اندر شفا کیوں ہے؟ آب زمزم کے اندر شفا اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک نبی کے پیر رگڑنے کی وجہ سے برآمد ہونے والا معجزہ ہے، جہاں نبی نے اپنے پیر رگڑے وہ زمین، اس سے نکلنے والا پانی کیا بن گیا؟ لوگوں کے لیے شفا بن گیا۔ کون ہے؟ جناب اسماعیل۔ کس نام سے مشہور ہیں؟ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہیں جناب اسماعیل، لیکن خود جناب اسماعیل یہ کہتے ہیں میں ذبیح اللہ ہوں لیکن ذبح عظیم نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ میری اولاد سے ایک شخص ایسے آنا والا ہے کہ جو قربانی دے گا اللہ کے حضور میں، میری جگہ تو بکرا آ گیا، میری جگہ تو قربانی آ گئی، لیکن وہ خود اپنا خون خدا کے راہ میں بہائے گا، میں ذبح عظیم نہیں ہوں، وہ ذبح عظیم ہے، وہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو عزیزوں یہ بتلاؤ کہ اب جو اسماعیل کے لیے فخر ہو، فخر اسماعیل ہو، اس کا خون جس خاک میں ملا ہو وہ خاک شفا کیوں نہیں ہوگی؟ فخر اسماعیل، اسماعیل کی ایڑی کا نتیجہ زمزم ہے، حسین کے خون کا نتیجہ خاک شفا ہے۔ اور دونوں کی میں اگر تاثیر پر بحث کرنے لگوں تو ایک بحث ہے، میں وہاں جانا نہیں چاہتا، ورنہ خاک شفا کی تاثیر ہے
ایک اشارہ کر دیتا ہوں مومنین کے ثواب کے لیے کہ خاک شفا کہتے کسے ہیں، خاک شفا کہتے کسے ہیں؟ اگر صحیح معنی میں خاک شفا ہو، ایک عارف اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہاں میں گیا مسجد جمکران، بہت عرصے میں نے بہت عبادتیں کی، بہت عبادتیں کی، لیکن میرے لیے سیر و سلیک کا کوئی درجہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کہا ایک روز میں نے بہت رو رو کے دعا کی، بہت رو رو کے دعا کی، اتنے میں ایک کوئی شخص ظاہر ہوئے، میں نے دیکھا بہت بزرگوار شخصیت ہے، مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، میں تمہیں اکثر دیکھتا ہوں مسجد میں۔ کہا آغا میں آتا ہوں، چاہتا ہوں کہ سیر عرفانی کروں، اللہ کے ملکوت کا مشاہدہ کروں، لیکن مجھے کوئی حاصل نہیں ہوتی سیر، میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ میری سجدگاہ ہے، تم اس پر نماز پڑھو۔ کہا میں نے وہ سجدگاہ لے کر نماز پڑھنا شروع کی، جیسے ہی میں نے سجدے میں پہنچ کر اس سجدگاہ پر سر رکھا، ابھی میں سبحان ربی الاعلی کہنا ہی چاہتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ملکوت کے دروازے میرے اوپر کھول دیے گئے۔ میں نے کیا کیا دیکھا میں نہیں جانتا، کہا میں نے کیا کیا دیکھا میں نہیں جانتا، میں نے وہ دیکھا کہ میں حال سے بے حال ہو گیا، اتنا بے حال ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں رہا، میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ کہا نماز سے فارغ ہو کر میں اتنی بے حالی میں تھا، اتنے حال میں تھا کہ میں نے وہ سجدگاہ واپس ان کے ہاتھ میں رکھی اور وہ بزرگوار چلے گئے۔ کہا کافی دیر کے بعد جب میں اپنے حال میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا، میں نے اتنی عبادتیں کی، کبھی ملکوت کے دروازے میرے اوپر کھلے نہیں، یہ ایک سجدگاہ کیسی سجدگاہ تھی، میں بہت سوچتا رہا بہت سوچتا رہا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کہا میں جب رات کو سویا میں نے خواب میں دیکھا وہی بزرگ مجھے نظر آئے اور مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تڑپ کر پوچھا آغا اس سجدگاہ کے اندر کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں تھا، یہ تربت حسین سے بنی ہوئی سجدگاہ تھی۔ اگر خاک شفا ہو تو وہ مجھ جیسے گناہگاروں پر ملکوت کے دروازے کھول دیا کرتی ہے، میری عبادتیں مستجاب نہیں ہوتی، حسین کی مٹی مجھے وہاں لے کر۔ جب
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ گناہگار کی دعائیں، میری نمازیں مجھے نہیں لے جاتی، حسین کی مٹی مجھے ملکوت تک لے جا سکتی ہے، تو اگر حسین نے میرا ہاتھ تھام لیا تو پھر میں کہاں پہنچوں؟ یہ یا حسین جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ اگر حسین نے میرا ہاتھ تھام لیا، اتنا کچھ ہے عزیزوں، حسین کسی کا ہاتھ تھامے، ایک اور عرض کروں، حسین جس کا ہاتھ تھامے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شہداء ہیں کربلا، اگر آپ سنیں حیران ہو جائیں گے، کچھ شہید ایسے ہیں جو واقعہ نجیب ہیں۔ شہید ہمت کے بارے میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ شہید ہمت کا ایک دوست تھا جو ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوا، ایک شخص تھا جو کہ دونوں سے بہت دوستی رکھتا تھا۔ ایک شب اس نے شہید ہمت کے اس دوست کو دیکھا، اس دوست کو دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ تم کن حالات میں ہو؟ کہا ہم ان حالات میں ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، جنت کی سیریں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نعمات ہیں پروردگار کی کہ جن کی بارش ہو رہی ہے ہم پر۔ کہا تمہیں تو میں نے دیکھا لیکن شہید ہمت کو نہیں دیکھا، وہ کہاں پر ہے؟ کہا شہید ہمت کو تو ہمیں دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا شہید ہمت ان پرخلوص شہدا میں سے ہے کہ جو شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہونے والے ہیں، اب برزخ میں ان کو وہی مقام ملا ہے جو شہداء کربلا کو ملا کرتا ہے۔ تو کہا وہ کیا مقام ہے؟ کہا وہ مقام خاص مقام ہے، اور جو شہداء اس مقام پر پہنچتے ہیں ان کی زیارت کرنا ہمارے لیے باعث شرف بن جاتا ہے۔ جبر اسد امام حسین، کہا وہ کون سا مقام ہے؟ کہا وہ مقام جمال سید الشہداء کی زیارت ہے، اور جب یہ شہداء جمال سید الشہداء کی زیارت میں مشغول ہوتے ہیں تو جنت کی ساری نعمتیں ان کو دیکھنے کی مشتاق رہتی ہیں، یہ حسین کو دیکھنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ شہداء کس مقام پر پہنچتا ہے شہید؟ یہ تو خلوص کی بحث ہے، وہاں جانا مقصود نہیں ہے۔ مسئول عن، اب آپ نے دیکھا مسئول عن بے، ایک مرتبہ سائل، سائل کی جب وجود خارجی مطلوب ہے تو سائل کی معرفت کو نظر میں رکھا جا رہا ہے۔ اگر
مسئول ان کی اپنی تعریف مقصود ہے تو مسئول ان کو سامنے رکھا جائے گا. پانی کی اگر تعریف مقصود ہے تو پھر پانی کی معرفت مہم ہو جائے گی کہ پانی کتنا مہم ہے. جو جتنا جانتا ہوگا وہ پانی کی اتنی بہترین تعریف کر سکے گا. یہاں تک آپ کو لانا مقصود اس لیے ہے کہ قرآن میں ایک مقام ہے, ابھی میں نے دیکھیے ایک مقام جہاں پر سائل اور مسئول ان کے درمیان نسبت کے اعتبار سے سوال کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ چیز جو مطلوب ہے, وہ چیز جو طلب کی جا رہی ہے. عزیزان محترم, اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک مقام پر جہاں پر سائل کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے. مانگ رہا ہے کس کی زبان سے؟ مانگ رہا ہے رسول گرامی اسلام کی زبان سے مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قل لا اسالکم اجرن الا مودت فی القربا. تو یہاں پر سائل کون ہے؟ اللہ ہے. کس کی زبان سے مانگ رہا ہے؟ رسول کی زبان سے مانگ رہا ہے. سائل کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ سائل کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. سائل کس مقام پر ہے؟ سائل بزرگی میں انتہا پر ہے. خداوند کمالات اور جتنے بھی فیوزات ہیں ان کی انتہا پر ہے. اور جس کی زبان سے مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اب تو بڑائی کا عالم ہم نہیں در کر سکتے. سائل کا مقام یہ ہے. کون سی چیز مانگی جا رہی ہے؟ مودت قربا مانگی جا رہی ہے. مودت کو طلب کیا جا سکتا ہے. اب اسی مودت کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے نا, یا یہ مودت کا معنی پوچھ رہا ہے اللہ, ہو سکتا ہے نا بھائی تفہیم مودت مقصود ہو. فرض کیجئے ایک منٹ کے لیے اگر تفہیم مودت مقصود ہو, جبکہ ہے نہیں, میں ثابت کروں گا تفہیم مودت موجود. کیوں تفہیم مقصود نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تعریف کریں گے مودت کی. میں تعریف کروں گا, خدا کو میری تعریف کی محتاج ہے. خدا مجھ سے جاننا چاہتا ہے کہ مودت کیا ہے, نہیں نا. لیکن فرض کیجئے لو سلم نہ کہہ کے ہم نے بات مان لی کہ مودت کو مانگا ہے خدا نے, مانا کو تو مودت نہیں مودت قربا کو مانگا ہے, تو پھر معلوم ہوا کہ رسول کے اقربا کی جو معرفت ہے پہلے اسے سمجھا جائے گا, پھر ان سے مودت کے معنی کو سمجھا جائے گا. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں تو پھر جس کسی نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اس کے لیے معرفت اہل بیت واجب ہو جائے گی. اب جتنی معرفت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا, مقام بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی اللہ کے جواب سوال کا بہتر جواب ہوتا چلا جائے گا. تو پھر اگر اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے تو معرفت اہل بیت حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا. توجہ فرمایا. اگر میں کہہ رہا ہوں لو سلم, کیوں میں نے عرض کیا نا بھائی مانگ رہا, کیوں خدا کو میں جتنی مرضی تعریف کر لوں میں اہل بیت کو پہچان ہی نہیں سکتا. جب میں معرفت حاصل نہیں کر سکتا میں کیا سمجھاؤں گا؟ یہ وہ مخلوق ہیں کہ جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں رہتا. تو جہاں حجاب نہیں ہے معرفت وہاں پر ہے, جہاں حجاب ہی حجاب ہو وہاں معرفت حاصل نہیں ہوتی. تو اہل بیت کو روایات موجود ہیں, میں صرف جانا نہیں چاہتا. یہ وہ ہیں کہ یا ان کو خدا نے سمجھا ہے یا اس کے رسول نے سمجھا ہے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو سمجھا ہے, ورنہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو انہیں واقعی سمجھ سکے. تو پھر معرفت مقصود نہیں ہے, تفہیم مقصود نہیں ہے. تو دوسرا مقصد کیا ہے پھر؟ دوسرا مقصد ہے خود مودت اہل بیت کا وجود خارجی. تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اگر وجود خارجی مقصود ہو تو جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ جواب پھر زبانی جمع خرچ سے نہیں دیا جاتا, زبان سے نہیں دیا جاتا, کلام سے نہیں دیا جاتا. اب میں سارا دن کہتا رہوں مجھے اہل بہت سے محبت ہے, مجھے اہل بیت سے محبت ہے, میں پنجتن کا غلام ہوں, میں پنجتن کا غلام ہوں, یہ کہتا رہوں سارا دن ساری رات کہتا رہوں, جب مجھ سے یہ مانگا ہی نہیں ہے تو قبول کیا ہوگا؟ مجھ سے زبانی محبت تو مانگی نہیں ہے, اگر مانگی ہوتی تو میں زبان سے جواب دیتا. مجھ سے تو وجود خارجی مانگا ہے, مودت کا وجود خارجی مطلوب ہے. اور میں نے کیا عرض کیا تھا کہ وجود خارجی اگر مانگا جائے تو جواب آزا و جوارے سے دیا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہاں پر مانگنے والے کے مقام و منزلت کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو اب خدا اور رسول کے مقام کو تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن میں لے کر آئے, جو بھی مقام ہے, جو بھی بڑائی اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی بڑائی ایسی نہیں ہے جو خدا کے لیے تصور کی جا سکے، وہ سب سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ تو جو اتنا بڑا ہے جب اس نے مانگا ہے تو پھر جواب دینے کا حق کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بھائی اعضاء و جوارے سے کیسے مودت انجام دی جاتی ہے یہ مجھ جیسا جاہل نہیں کر سکتا، مجھ جیسا گنہگار نہیں کر سکتا۔ تو مجھے جا کر تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جس نے مودت خارجی، خارجی اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنے وجود سے اس نے مودت اہل بیت کو ادا کیا ہو۔ تو پہلی نظر میری ایک بوڑھے پہ پڑتی ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جب سے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے وہ ہر روز جاتا ہے زہرا کے دروازے پر جھک کر اپنی داڑھی سے زہرا کی دہلیز کو صاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے زہرا، تمہارے دروازے پر رسول کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، میں داڑھی سے جھاڑو دوں تو شاید میری کوئی ادا خدا کو قبول ہو جائے۔ تو جب اس نے یہ کیا تب اس کو سند ملی السلمان من اہل البیت۔ بس وجود خارجی، وجود خارجی، اعضاء و جوارے سے اگر مودت کو دیکھنا ہے کہ کیسے اعضاء و جوارے کے ذریعے سے مودت اہل بیت کا جواب دیا جاتا ہے جبکہ اس کا مانگنے والا خدا اور اس کا رسول ہے، تو ایک منظر اور دکھلاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کوفے کا ایک محلہ ہے جس محلے پر ایک کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے اوپر ایک شخص ہے کہ جس کو کیلے گاڑ کر لٹکایا گیا ہے، وہ اس عالم میں لٹکا ہوا علی علی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، زہرا کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اتنے فضائل میسم تمار نے بیان کیے ہیں کہ میسم تمار جو اپنی زبان سے بتلا چکے ہیں کہ میرے مولا نے کہا تھا تجھے کھجور کے درخت پہ لٹکایا جائے گا، تیری زبان کو کاٹا جائے گا، اتنا اہل بیت کے فضائل کو ذکر کیا ہے میسم نے کہ حاکم نے حواس باختہ ہو کر کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کٹوا کر میسم یہ بتلا رہا ہے کہ علی کتنا سچا ہے۔ سمجھا آپ نے، مقام مودت کو اگر اعضاء و جوارے سے ادا کرنا ہے، مقام مودت یہ ہے جب خدا اور اس کا رسول مانگ رہا ہے، جب بڑائی کا اور کبریائی کا یہ مقام ہے، تو پھر مودت اہل بیت اگر ادا کرنی ہے تو یا سلمان بن کے ادا کرو، یا ابو ذر بن کے ادا کرو، یا مقداد بن کے ادا کرو، یا میسم تمار بن کے ادا کرو، یا حجر ابن عدی بن کے ادا کرو۔ ایک ایک مقام پہ نظر آئیں گے اپنے وجود اعضاء و جوارے سے کہ جن کا پورا وجود اہل بیت کے ذکر سے بھر جاتا ہے، یہ اتنا اہل بیت کے فضائل اتنی معرفت میں غرق ہوتے ہیں کہ ان کا وجود اہل بیت کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور اس کو ثابت کیا میسم نے اپنی زبان کٹوا کر، کیونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ میسم کی زبان کٹ گئی، اس کے باوجود میسم اس جگہ تک پہنچ گئے تھے کہ میسم اپنی کٹی ہوئی زبان سے ای کرتے تھے تو مجمع یا علی کیا کرتا تھا۔ تو پھر اپنے اب ہم سے جب مودت کا سوال، عزیزوں پھر مودت یہ نہیں ہے کہ میں زبانی جمع خرچ کروں، میں زبان سے کہوں کہ مجھے اہل بیت سے مودت ہے۔ جب مودت کی ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے تو پھر مودت کا وجود خارجی مطلوب ہے۔ جب وجود خارجی مطلوب ہے تو پھر اب جس کی خدا اور رسول کی جتنی معرفت ہوگی، وہ اس مقام سے، وہ اس مرتبے، وہ اس انداز سے مودت اہل بیت کو ادا کرے گا۔ انشاءاللہ آگے وقت ملا اور سلسلہ رہا تو عرض کروں گا کہ ابھی ہم سوال میں، آج پوری گفتگو صرف مسئول ان کے اعتبار سے کی ہے کہ مسئول ان اگر وجود خارجی، وجود ذہنی رکھتا ہو تو سوال کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کہ اب جو سائل اور مسئول ان، یہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک وہ جس سے مانگا جا رہا ہے، ان کے درمیان نسبتیں ہیں، تین طرح کی نسبتیں متصور ہیں۔ یہ نسبتیں سوال کی کیفیت کو بدل دیتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس آیت میں کون سی کیفیت ہے اور کیا حکم ہم پر لگتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر آگے چل کے انشاءاللہ سوال، خود سوال قرآن اور حدیث میں ایک پورا موضوع ہے کہ جس پر مفصل بحث کی جا سکتی ہے. چونکہ پوری گفتگو ہماری یہ ہے نہیں, میرا موضوع یہ نہیں ہے, اس لیے میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں, ورنہ اتنے مباحث اور موجود ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے, کہ جن کو انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اہل بیت کی مودت, مقام و منزلت, جتنا خدا کی معرفت رسول کی معرفت, اس اعتبار سے ادائیگی کی منزل. دو محرم امام حسین کا ورود ہو رہا ہے کربلا میں, کس انداز سے؟ کہ کافی دیر سے دو لشکر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ایک امام حسین کا اور ایک حر کی سربراہی میں یزید کا لشکر. امام حسین کا کاروان جتنی کوشش کر رہا ہے کہ اپنا رخ کوفے کی طرف کریں, اتنا یہ گھیر کر ان کو لے کر جا رہے ہیں ایک خاص مقام کی طرف. تو ایک مقام آیا کہ جہاں آ کر میرے مولا کی سواری ٹھہر گئی اور میرے مولا نے احساس سنگینی کیا تو کہا یہیں ٹھہر جاؤ. اطراف کے لوگوں کو بلوایا, بلوا کر میرے مولا نے سوال کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, اور کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کا لفظ سن کے میرا مظلوم امام فرماتا ہے, ہاں ہاذا من کرب و بلاء, ہاں یہی وہ کرب اور بلا کی جگہ ہے, یہی ہے وہ جگہ. اس کے بعد میرے مولا نے حضرت عباس حکم دیا, کہا ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں. 60,000 درہم دے کر میرے مولا نے کربلا کی زمین کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد ایک شرط لگائی, کہا ہم یہ زمین خرید رہے ہیں 60,000 درہم دے رہے ہیں, دو شرطیں ہیں ہماری. کہا کون سی شرطیں ہیں مولا؟ کہا ایک شرط یہ ہے کہ جب ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبروں کی طرف رہنمائی کرنا, بتلانا کہ ہماری قبریں کہاں کہاں ہیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے زائر یہاں پر آئیں تو 3 دن تک میرے زائرین کی ضیافت کرنا, میرے زائرین کی ضیافت کرنا. یہ زائر حسینی کیا مقام و کیا مرتبہ ہے, کتنی محبت کرتے ہیں حسین اپنے زائروں سے. تو جو دنیا میں اپنے زائروں پر اتنی نظر رکھے ہوئے ہیں, ممکن نہیں ہے کہ قیامت میں وہ اپنے زائر کو تنہا چھوڑ دے. اس لیے زیارت امام حسین, فرمایا کہ کسی بھی عبادت میں اگر جان کا خطرہ ہو, مال کا خطرہ ہو تو چھوڑ دو, واحد حسین مظلوم کی زیارت ہے. فرمایا جتنی تکلیف سے انجام دو گے اتنا ثواب زیادہ ملے. نہ جانے تکلیف کا حسین کے ساتھ کیا ربط ہے. میرا مولا پہنچ گیا, کربلا پہنچ گیا, زمین خرید لی, عباس خیموں لگا دو, خیمے لگا دیے گئے, خیمے لگ گئے. اب یہ حسین کی زمین ہے, 7 محرم کو حسین کو حسین کی زمین سے نکال دیا جائے, حسین کو حسین کی زمین سے نکال دیا جائے گا. خیمے لگا دیے گئے, جب خیمے لگ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئی, بھائی کے پاس بیٹھ گئی, بیٹھ کر کہتی ہیں حسین ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں. کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا حسین جب سے میں کربلا کی زمین پر, حسین میں جب سے کربلا کی زمین پر آئی ہوں میرے دل میں ہول اٹھا, بھائی میرا دل پریشان ہے, بھائی میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں, بھائی میں پریشان ہوں. کہا زینب بیٹھو میں تمہیں بتلاتا ہوں. کہا نانی ام سلمہ کی روایت ہے سناتا ہوں. نانی ام سلمہ کہتی ہے کہ ایک دن بچپنے میں میں کہ جب نانا جناب ام سلمہ کے حجرے میں تھے, میں جا کر نانا کے سینے پر بیٹھ گیا. نانی ام سلمہ دیکھ رہی ہے. کہا جب کافی دیر گزر گئی تو جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید رسول اکرم کو اذیت ہو رہی ہو, تو میں نے اٹھ کر چاہا کہ حسین کو نبی کے سینے سے اٹھا لوں. کہا جیسے ہی میں نے اٹھانا چاہا رسول نے کہا نہیں ام سلمہ, یہ میرا حسین ہے.
حسین ہے، یہ جتنی دیر بیٹھنا چاہے اسے بیٹھنے دو، ارے یہ دن ہے کہ حسین نبی کے سینے پر سوار ہے۔ عصر عاشور وہ منظر بھی دیکھا جب حسین کے سینے پر شمر کا پیر رکھا ہوا، پھر کہا ام سلمہ میرے حسین کو کوئی بال برابر بھی اگر اذیت کرے تو اس نے مجھے اذیت کی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، تم حسین کا بال برابر اذیت برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے کربلا میں جب حسین زخموں سے چور ہوگا، ارے خود خنجر کی بارہ ضربیں لگ رہے، جناب ام سلمہ کہتی ہے میں گئی حجرے سے باہر نکلی، تھوڑی دیر کے بعد جب میں آئی میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا رسول اللہ خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ہاتھ میں ایک مٹھی خاک لیے بیٹھے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ کہا ابھی جبرائیل آیا تھا، ارے کربلا کی خاک دے گیا ہے، ارے مجھے اس مٹی سے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی۔ مجھے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ام سلمہ جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ بہن ہم اپنی وعدہ گاہ میں آئے ہیں، یہ میرے وعدہ کی جگہ ہے، میں نے وعدہ ادا کرنا ہے بہن زینب، ہمارے وعدے کی ادائیگی کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد حسین نے ایک خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا ابتدا حسین ایک دعا سے کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار، ہم تیرے نبی کی عترت ہیں، ہم تیرے نبی کی عترت ہیں، بارے الہ ہمیں نانا کے مدینے سے نکالا گیا، ہمیں کربلا میں لا کر یہاں پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ کہا ہے، اس خطبے کا سننا تھا، حسین کے جانثار اٹھ اٹھ کر اپنی فداکاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء دو مقام کربلا میں ایسے ہیں جہاں حسین کے اصحاب نے اپنی جانثاری اور فداکاری کا اظہار کیا ہے، اور ایک نو محرم کی شب ہے جب حسین چراغ بجھا دیں گے اور کہیں گے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو ایک ایک اٹھ کر کہے گا، کوئی اٹھ کر کہے گا حسین اگر خدا مجھے ہزار زندگیاں دے میں ہزار زندگیاں نچھاور کر دوں گا، کوئی اٹھ کر کہے حسین اگر مجھے جلایا جائے جلا کر مارا جائے، اور اس طریقے سے 60 مرتبہ مجھے جلا کر مارا جائے، حسین میں تمہاری حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن یہ جو شب عاشور ہے نا، یہ شب عاشور یہ وہ شب ہے کہ جس میں حسین کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو 2 محرم کو حسین کو کربلا کی سرزمین پر لے کر آیا۔ جناب حر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بھلوایا اور پھر اس کے بعد دھوکہ دیا۔ اب جناب حر تذبذب کے عالم میں ہے، جب خیموں کو پانی سے ہٹا دیا حر کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ شب عاشور جب حر نے دیکھا کہ اب یہ لشکر حسین کو ضرور قتل کرے گا، تو لشکریوں نے دیکھا کہ حر کے اضطراب کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ ساری شب عاشور حر کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے نفس تو نے یہ کیا کیا، ارے تو فرزند رسول کو کہاں لے آیا، خدا جانے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن صبح عاشور مقتل نے ایک عجیب منظر دیکھا، حر دشمن کے خیموں سے نکل کر حسین کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ حر کی ایک طرف حر کا جوان بیٹا ہے، دوسری طرف حر کا غلام ہے۔ جب حسین کے لشکر کے پاس پہنچا تو حر نے غلاموں کی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے باندھ لیا، اس عالم میں حسین کے پاس آ رہے ہیں۔ ارے جب حسین نے دیکھا آگے بڑھ کر کہا ارے حر خوش آمدید، حر خوش آمدید. حر نے اپنے آپ کو حسین کے پیروں میں گرا دیا، کہا ہے کریم کے کریم بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، ارے میں تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں، مگر اے کریم مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا حر کیوں قبول نہیں ہو سکتی، آ ہمارے سینے سے لگ جا. حسین نے حر کو سینے سے لگایا، کہا مولا میں اپنی عذر خواہی ایسے نہیں کر، میری عذر خواہی، میں چاہتا ہوں کہ مولا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے اور جنگ کرے، ارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جوان کا لاشا دیکھ کر باپ پر کیا گزرتی ہے. ارے میں حر سے کہوں گا، اے حر تم نے بیٹے کا داغ تو دیکھا، ارے لیکن تیرا بیٹا کہاں؟ حسین کا علی اکبر کہاں؟ ارے وہ جو شبیہ رسول ہے، ارے علی اکبر کا لاشا دیکھ کر حسین جیسا باپ کہہ رہا ہے، الگ دنیا بعد کلافا، اے علی اکبر، ارے تیرے بعد دنیا پر خواہ.